رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اور جن عادتوں کے ساتھ انہیں آراستہ کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے کیسے اخلاق، کیسی بولی، کیسا کردار اپنانا ہے کہ اس عادت اور خصلت کو اپنا کر وہ واقعتاً اللہ رب العالمین کا بندہ کہلانے کا مستحق ہو. اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اپنے مومن بندے کی اخلاق، اس کی گفتگو، اس کے لین دین کے حوالے سے قرآن کریم میں ان گنت آیات میں تربیت کی گئی ہے. کیونکہ فرد سے، ایک تنہا شخص سے معاشرہ جڑتا ہے، ایک 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 کر کے ایک اجتماعیت بنتی ہے، فرد 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 سے ایک معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے. ہم اگر صرف تقریب یا تحریر میں سوسائٹی کو مخاطب کریں تو سوسائٹی کے اندر، ہمارے گرد و نواح کے اندر، ہمارے گھر کے اندر انقلابی صورت، اچھائی کی صورت، اخلاق کی صورت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میں اور آپ تمام اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تنہا تنہا کوشش نہ کریں. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو تنہا تنہا کوشش کریں، کسی کی طرف انگلی اٹھانے کے ساتھ ساتھ اگر شریعت واجب کرتی ہے کہ وہ حکم بیان کیا جائے تو وہ اٹھایا جائے، لیکن خود کو اپنے آئینے میں دیکھا جائے کہ میں اس عمل اور کردار کے اندر خود کیسا ہوں اور میں اپنے رب کی نظر میں کیسا ہوں، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ تو ہمارے باطن کے اندر ہے، یعنی ہم اللہ کو ایک یقین کرتے ہیں، یہ چیز تو ہمارے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کو مانتے ہیں، یہ تو ہمارا باطنی مسئلہ ہے، کیونکہ ایمان تو باطن میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے. اب ہم واقعتاً حقیقتاً اللہ کو ایک کہنے میں سچے ہیں تو ہماری ظاہری زندگی، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری ظاہری زندگی، ہمارا لین دین، ہمارا لوگوں سے رویہ، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہنا سہنا، یہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ واقعتاً اگر ہم دل سے اللہ کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لا سکے یا نہیں لا سکے. اس لیے انسان کی زندگی کردار اور اخلاق سے بنتی ہے. جسم کا خوبصورت ہونا، چہرے کا روشن ہونا اصلاً یہ حسن نہیں ہے، حسن ہے، وہ اچھائیاں، وہ اخلاق جو رب کو پسند ہے اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور وہ اس اخلاق اور اس کردار سے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اندر وہ نیکیوں کا فروغ ہوتا ہو۔ چہرے کا خوبصورت ہونا، تو ابو لہب اپنے چہرے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور گورا چٹا تھا، لیکن اگر آج کسی حسین شخص کو ابو لہب کہا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن حضرت بلال کو دیکھا جائے تو ظاہراً ان کی بدنی جلد گوری نہیں، خوبصورت نہیں تھی بظاہر، لیکن آج اگر کسی حسین شخص کو اگر آپ بلال کہیں تو آپ کے ہاتھ کو چوم لے گا۔ تو پتا چلا اصل حسن جو ہے وہ کردار سے ہے، رویے سے ہے۔ یہ میرا اور آپ کا لباس اور میرے آپ کی جو قدرتی رنگت ہے یہ ثانوی درجہ رکھتی ہے، اصل جو چیز ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا اور اسلام میں اپنے آپ کو ایک مقام دینے کا، وہ ہمارے اخلاق ہیں اور وہ ہمارا رویہ ہے۔ میرے دوستو بزرگو، میں اور آپ، میں اگر یہ گفتگو کروں تو خود عمل کی نیت سے، آپ اگر سنیں اس نیت سے نہیں کہ بس 20 منٹ گزر جائیں گے تو جمعہ پڑھ لیں گے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سنیں یہ کہ آپ خود سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میں اگر آپ کے سامنے یہ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھنے کی توفیق پا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کو مخاطب کروں، تاکہ ایک ایک بندہ اپنے اندر اس جمعے کے بعد اٹھے تو معاشرے کے اندر وہ سچائی اور رنگ نظر آئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کے اخلاق، کردار، رویوں کی درستگی کے لیے قرآن میں ہر جگہ بات کی ہے، لیکن سورۃ المومنون کے ابتدا میں اللہ نے 8 خصلتیں اہل ایمان کی وہ بیان کی ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوئی، صرف نمازیں ہوئی، صرف ایک وقت جمع ہونا ہوا، تو یقیناً فرض چیزوں کو تو ادا کیا جائے گا، لیکن حسن اسلام، اللہ کی بارگاہ میں محبوب مقبولیت، اور نماز اور روزہ اور کلمے کی سچائی جو ہے وہ اس اخلاق اور کردار کے ساتھ ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو پھر دکھی دل سے یہ کہا جائے گا کہ یہ نمازیں بندے کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ جب تک وہ اخلاق اور رویہ وہ اپنے اوپر نہ لے، داڑھی ہماری ہو، ٹوپی ہماری ہو، جبہ ہمارا ہو، لباس ہمارا ہو، مسجد میں ہمارا آنا جانا ہو، لیکن اخلاق اور رویہ اگر ہمارا نہ ہو تو پھر یہ ایک منافقت ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ خود کو دھوکہ دینے سے مترادف ہے کہ ہم نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو نماز دینا چاہتی تھی، ہم نے وہ کردار، وہ میسج ہی نہیں لے لیا جو روزہ اور مسجد کے اندر صفوں میں بیٹھنا دے، اس لہٰذا ہم ایک سن یا خاموش طور پر رہے اور ہم نے عمل کی کوشش نہیں کی، اور ایک ایک دن ہمارا اس طرح گزر رہا ہے کہ وقت کی قدر کسی نے برف بیچنے والے سے سمجھی، کہ ایک ایک وقت گزرتا ہے وہ پگھلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عمل کی نیت کے ساتھ، اپنے آپ کو درست کرنے کے ساتھ، یہ ہماری ایک ایک سانس جو باہر آ رہی ہے، یہ نہیں کہ ہماری جوانی لوٹ کر آئے گی، یہ بلکہ ایک ایک چیز ہمارے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی محدود زندگی کے انجام کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ اور کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ تو اللہ نے فرما قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان۔ اور میں نے گزشتہ جمعے اپنے آپ اور آپ کی اصلاح کے لیے بات کی تھی کہ اس سورت کے اندر اللہ نے ابتدائی طور پر 8 صفات اور خصائل بیان کی کہ جو ایک مومن کے اندر نظر آنی چاہیے، اور اس 8 باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزلٹ بتایا کہ قد افلح، فلاح پا گئے وہ مسلمان۔ افلح، فلاح کا لفظ اس قدر جامع ہے، میں نے گزشتہ درس میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے ذکر کیا تھا، عربی زبان میں ایسا لفظ جس میں دنیا کی ساری خیر اور بھلائی اور آخرت کی ساری خیر اور بھلائی کو جمع کر لیا جائے، تو کون سا ایسا لفظ ہے کہ وہ ہر قسم کی بھلائی کی ترجمان بن جائے؟ وہ لفظ فلاح ہے۔ فلاح کا لفظ دنیا کی ساری بھلائیوں کو جامع ہے، کوئی بھلائی اس کے دامن سے باہر نہیں جاتی، اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اگر جمع کیا جائے، دنیا کی ساری بھلائیاں، عزت قدر کو جمع کیا جائے، تو وہ ایک لفظ میں جمع ہو جاتی ہے، وہ ہے فلاح۔ اور اللہ فرماتا قد افلح المومنون، تحقیق میرے وہ مومن بندے دنیا و آخرت کی بھلائیاں تمام پا گئے۔ کون پا گئے؟ ان کی پہلی نشانی اللہ نے 8 میں سے بیان کی ہے، جو میں نے اور آپ نے اپنے اندر تبدیلی اور اس کو لانا ہے، اس پر جد و جہد اور مشق کرنی، ایسا نہیں کہ 1 منٹ میں ہمارے اندر آ جائے گی۔ جس طرح ہم اپنی اور عادتوں کو پختہ کرتے ہیں، اس طرح اس نیکی کی عادت کو ہم نے پختہ کرنا پڑے گا۔ مانا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے، لیکن جب یاد آ جائے تو پھر توبہ کر کے اسی عادت کی طرف آ جائیں، اور بار بار عادت کرنے کی بنا پر یہ ایسی عادت ہماری بن جائے کہ جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو ہمیں دیکھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، اس طرح یہ عادت یہ خصلت ہمارے اندر آ جائے کہ جب ہم بیٹھیں تو یہ بالکل ہم سے جاری ہونا شروع ہو جائے، ہم چلیں تو یہ ہم سے جاری ہونا شروع ہو جائے. یہ جب ہوگا کہ جب میں اور آپ اس کو یاد رکھ کر اس کی مشق کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے بار بار. ہاں کبھی بھول گئے پھر یاد آیا، ہائے میرے کو تو کرنا ہی تھا، میں یہ کر بیٹھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دوبارہ اس پر آئے. تو یہ بار 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 کرنے سے یقیناً اللہ کی توفیق سامنے آتی کہ میرا بندہ واقعی میں جس طرح میں رنگنا چاہتا ہوں ایسا بننا چاہتا ہے، تو پھر اللہ توفیق کے دروازے کھول دیتا. اب آپ دیکھیں قرآن نے کتنی محبت مشفقانہ انداز میں بیان کیا کہ ایک ماں بھی ایسے الفاظ نہیں بول سکتی. فرما قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ہمارے وہ مومن بندے. کون مومن بندے دنیا و آخرت کی فلاح پا گئے؟ فرما جن میں یہ آٹھ عادتیں موجود رہیں. پہلی عادت تھی ان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، رب سے ملنے کا طریقہ نماز ہے اور پھر وہ اپنی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں. یہ پہلی عادت مسلمان کی. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ گزشتہ جمعہ ہم نے اس پر تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کیا کہ خشوع کا معنی ہے کہ نماز کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، بدن کے اندر حرکت نہ ہو، ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، نماز میں جس جگہ پر دیکھنا ہے نظریں وہیں پر جمی ہوئی ہو اور اپنی فکر کو اللہ کی طرف راغب کر دیا جائے، اور بدن کے اندر ہل جھل نہ ہو بلکہ بالکل ساکن بدن کھڑا ہو. یہ وہ خشوع ہے جو دل کی نرمی کو چاہتا ہے. خشوع دل کی صفت کو کہتے ہیں کہ میں جس کے آگے کھڑا ہوں تو اس کی محبت، اس کا اکرام، اس کی عظمت اور اس کا جلال میرے دل پر غالب ہے، اس لیے مجھے جرت ہی نہیں ہے کہ میں ادھر دیکھ سکوں یا ادھر دیکھ سکوں. تو فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ مسلمان جنہوں نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کیا. نمازوں کا معنی صرف یہ نہیں کہ دن میں پانچ وقت آگر جماعت سے نماز پڑھیں، اس کی روح ہے خاشعون، خشوع کے ساتھ اس نماز کو پڑھا. گزشتہ جمعہ ہم نے اس بات کو ذکر کر دیا، وقت مختصر ہے. آگے مومنین کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے مومن بندے جو آٹھ صفات اپنے اندر لے کر آئیں، کسی تنظیم میں جاتے ہیں تو سیاسی جماعت کا جھنڈا، اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی بولی، اسی طرح کا ترانہ، اسی طرح کا بیٹھنا، تو کہتے کہ جناب یہ نظریاتی ہو گیا ہے. تو دنیا میں ہم ان لڈوؤں کے پیچھے تو چلنے نہیں پیدا ہوئے نا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہوئے. ہاں اگر کوئی سیاسی جماعت صحیح درس دیتی ہے تو چلنے میں حرج نہیں، لیکن ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ بندے کو نظریاتی بننے کے لیے اپنے منشور اور اپنے قائد کے رنگ، شکل، ادا، اسٹائل سب ایسا اختیار کرنا چاہیے کیا جاتا ہے جس انداز میں قائد گفتگو کرتا ہے، وہی لہجہ، وہی انداز، اسی طرح باڈی لینگویج، اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا چہرہ، اسی طرح کی فارمیلٹی تمام گویا کہ لائی جاتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں نظر آتی ہے کہ اپنے قائد کی طرح لباس پہنتا ہے، اسی کی طرح ٹوپی پہنتا ہے، اسی کی طرح چہرہ بناتا ہے، اسی کی طرح لب و لہجہ رکھتا ہے، اسی کی طرح باڈی لینگویج اس کی بن جاتی ہے، اور باقاعدہ وہ آئینے کے سامنے پریکٹس کرتا ہے اپنے قائد کی کیسٹ لگا کر اور دیکھ کر کہ وہ فلاں لفظ بولتے وقت ہاتھ کس طرح اٹھاتا ہے، وہ بات کیسے کرتا ہے، اور وہ پریکٹس کر کے اپنے بدن کو اس طرف لے کر جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے یہ نظریاتی کارکن ہے کہ اس نے بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ فزیکل طور پر بھی جس قائد کی بیعت اس نے کی ہے اس طرح بننا وہ چاہتا ہے، جیسے مرشد کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں محبوب چلن کیا ہے اس کو بتا رہا ہے. ہماری زندگیوں سے اللہ کی ساری باتیں نکل جائے اور دنیا والوں کی باتیں آ جائے تو پھر قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا اور دنیا میں کیا ہوگا. تو فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو ہماری کہی بھی باتوں کو پریکٹس کر کے جبرن مشقت کے ساتھ اپنے عمل اور رویے میں لاتے ہیں، کیونکہ جب زمین پر چلتے ہیں تو دور سے بندہ کہتا ہے عباد الرحمن، یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے. وہ اپنے رویے سے، اپنے قول سے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں اپنے انجام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مومن فلاح پا گئے وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. آگے دوسری نشانی اہل ایمان کے بیان کی گئی جو ہمارے اندر بالکل اس کا خلاف بھرا پڑا ہے، اور ہمارا نماز بھی ہم کوئی نہیں چھوڑتے لیکن یہ غلط عادت بھی ہم سے نہیں جاتی، اور وہ نماز ہمارے کان سے اوپر بھی نہیں جا رہی ہوتی، وہ کیا غلط خصلت ہے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیکار چیزوں سے منہ موڑ کے رہتے ہیں. اور جتنی بیکار چیزیں وہ ہمارے اندر ہیں، لطیفے سنانے کے لیے ہمیں بٹھا دیا جائے تو گھنٹوں ہم بیٹھیں گے، پتنگ اڑانا، کھیل کھیلنا، فضول گپے شپے مارنا، ٹیے پر بیٹھ جانا، چائے کی دکان پر بک بک کرتے رہنا، پان کی دکان پر گھنٹوں کھڑے رہنا، ادھر ادھر پھرنا، یعنی وہ لغو باتیں جس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا میرے مومن بندے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر سنجیدگی اور متانت ہی ہوتی ہے. میں کیونکہ لغو جس طرح ہم نے خشوع کے لفظ کو متعدد عربی لغات اور ڈکشنری سے کھول سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو یہ میرے اور آپ کے اندر رویہ آنا چاہیے. اس کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے ائمہ لغات کہتے ہیں کہ لغو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، وہ اس میں پڑھتے ہی نہیں ہیں جس کا کوئی انجام اور رزلٹ ہی نہ آئے. جیسا کہ جی میں بس ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو وہ جو فضول کام ہے اس میں کیا آپ کو مل رہا ہے؟ مومن بندے کی نشانی نہیں ہوتی. وہ ایسے کام میں مبتلا ہی نہیں ہوتا جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، جس کی نہ کوئی دنیا کی خیر ہے نہ آخرت کی خیر ہے، وہ لغو اور بیکار کام، اس میں مومن الجھتا نہیں. ائمہ لغات اس کو لکھتے ہیں کہ لغو کس کو کہتے ہیں، تو لغو کا معنی یہ کہ ایسی بات یا ایسا کام جو قابل شماری نہ ہو. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں، ہم درجنوں ہر ایک منٹ کے بعد ہم یہی کام کر رہے ہیں جس کا ہماری زندگی میں کوئی شمار ہی نہیں. اور فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے لغو کے اندر کہ حضرت امام راضی علیہ رحمت اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ لغو کیا ہے، تو فرماتے ہیں وہ کلام جو قابل شمار نہ ہو، یعنی ایسی بات بس بک 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 کرتے چلے جا رہے ہیں، فضول بیٹھے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر رہے ہیں تو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں بس. لیکن اس بات لغو اس کو کہتے ہیں جس کو شمار ہی نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بات جو ہم نے کر دی پانچ منٹ کے بعد ہم کو خود یاد نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا. تو یہ وہ غیر ضروری کام ہے کہ جس کا ہماری زندگی میں کوئی شمار ہی نہیں ہے، جس کا ہماری زندگی کے اندر کوئی نتیجہ ہی نہیں. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اس کا ایک معنی یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک معنی تو یہ بنایا کہ وہ باتیں اور وہ عمل جو شمار میں ہی نہ آئے، یعنی شمار میں نہ آئے اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، فضول بات ہے. فرمایا اور ایک معنی یہ کہ جو بات آدمی بے سوچے سمجھے بولتا چلا جائے، فرمایا وہ لغو ہے. فرما اور ایک بات یہ ہے کہ ایک لغو کا معنی کہ ہر بری بات جو معاشرے میں بری قرار دی جائے، جو تہذیب میں بری قرار دی جائے، جو اخلاق میں بری قرار دی جائے. روڈ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، یہ جا رہا اس کو دیکھ رہے جی، وہ جا رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اس کی گاڑی دیکھیں کتنی اچھی ہے، فلاں جی کتنی اچھی، وہ دیکھو کیا کما رہا ہے، وہ دیکھو کیا کھا رہا ہے، اس میں غیبت بھی آ رہی ہے، اس میں بغض بھی آ رہا ہے، اس میں حسد بھی آ رہا ہے. پانچ منٹ میں کے بعد جب اٹھ کے کپڑا، اچھا میں گھر جاتا ہوں، اچھا اس کو خود یاد نہیں تھا میں نے کہاں گزار دیا. تو یہ لغو جس میں کئی گناہوں کا وہ مجموعہ ہے جو انسان کو بالکل بچکانا کر دیتا ہے اور مومن سنجیدہ ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا فلاح پا گئے وہ مسلمان کہ جنہوں نے نماز میں خشوع کی اور اپنے رویوں کے اندر اس نے لغو چیز کو نہ لایا. تو امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ اس لغو کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ برے کام، بری حرکتیں، کہ اس کی طرف وہ توجہ کرے یا اس کی طرف وہ جائے. فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اس کی جانب راغب نہیں ہوتے ایسے کلام کی طرف کہ جو شمار نہ ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. اس کو ہم سورہ فرقان سے اگر حل کریں تو اسی طرح سورت الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 62 سے ایک مومن بندے کی شان کیا ہوتی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. وقت کیونکہ ہمارے پاس مختصر ہے تو لغو بات، بیکار بات اگر اب بھی ہمارا دماغ خاموش ہو اور ہم اس کو کلک نہ کر پا رہے ہوں، اور یہ بھی لغو ہو جاتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں بس سن ہو کر بیٹھ جائیں اور توجہ اس مضمون کی طرف نہ ہو، بات کی طرف نہ ہو، تو یہ بھی مثلاً ایک لغو کی کیفیت ہے کہ ہم نے اس چیز کو حاصل ہی نہیں کیا جو ہمارا وقت وہاں پر حاصل کرنے کا تقاضا کرتا تھا. ایسا کام، ایسا کلام جو شمار میں نہ ہو. اب اگر اس کو جلدی سمجھنا چاہیں تو سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میں آیت نمبر بتاتا ہوں تاکہ میں اور آپ گھر میں جا کر دوبارہ اس کا مطالعہ کر لیں. آیت نمبر 63 سے لے کر 72 تک ایک تفصیل بیان ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا. اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں، دنیا کے نہیں. آپ کون سے بندے ہیں جی؟ فلاں سیاسی تنظیم کے بندے ہیں، فلاں سیاسی تنظیم کے بندے ہیں. تو کہ آپ فلاں سیاسی تنظیم کے بندے ہیں تو آپ کا رویہ تو اس جیسا نہیں، اس کا مطلب آپ اس سیاسی تنظیم کے بندے نہیں ہیں. تو ہر بندہ اپنی تنظیم جو دنیا داری ہے اس میں نظریاتی بننا چاہتا ہے، پورے کراچی کی دیواروں کو اشتہاروں سے بھر دیتا ہے اور ثبوت دیتا ہے اور نیچے اپنا فوٹو بھی لگاتا ہے کہ میں نے لگایا ہے اور میں نے اپنے قائدین کی فوٹو لگائی ہے. وہ نظریاتی ہونا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ایک نظریاتی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندہ جس کا ہوتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے اور اپنا ہر عمل اسی کی طرف نسبت کرتا ہے. یہ نظریاتی علامت ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مجھ سے اور آپ سے, وہ عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا, کتنی ضروری بات یہاں بیان کی جا رہی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں, روڑوں پر شور نہیں مچاتے, بازاروں میں شور و غلہ نہیں کرتے, سینہ تان کر چل رہے ہیں, وہ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. مثلا ہمارا آج یہ حال کیا ہے, منہ میں پان جان دے کر تھوک دیا. ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ہم مہنگے سے مہنگا جانور لائیں یہ محبوب ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ خوبصورت سے خوبصورت جانور لایا جائے, اس میں کوئی منع نہیں. لیکن 3 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور لایا گیا ہے تو پھر اس کی صفائی گلی کوچے کے اندر کرنے کا بھی کوئی 500,000 روپے کا اہتمام کر لیا جائے. کیونکہ جو جانور لایا گیا ہے وہ قبولیت ہماری سوسائٹی کے ساتھ, ہمارے کسی عمل نے اگر کسی کو ڈسٹرب کر دیا تو پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہا, ہماری ذات کے لیے رہا. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین نیکی کو پورے اس پیکج میں قبول کرتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پھر اس کا مجموعہ ہوگا تو ثواب ملے گا. تو جانور تو لایا گیا, گلی پوری بند کر دی, گھر کے اندر جگہ ہے آدھا خیمہ لگا دیا, جی اب گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتی کہ جی قربانی کے جانور آئے. ہم نے کہا ماشاءاللہ نیکی ہو رہی ہے, تو یہ پھر کیسی قربانی ہوگی کہ ہمارے ایک عمل سے دوسرا ڈسٹرب ہو رہا. قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ جانور خوبصورت لایا جائے اس کو ذبح کر دیا جائے اللہ کے نام پر, 10 ذی الحجہ کو کیا جائے, لیکن صرف یہ نہیں, اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں کہ آپ کے اس رویے اس نیکی کے عمل کے ساتھ جو آپ کی انفرادی ذات ہے اس میں ایسے حقوق پامال نہ ہو. جس طرح قربانی کرنا واجب ہے اس طرح لوگوں کو راستہ دینا فرض ہے, جس طرح قربانی کرنا واجب ہے اس طرح ماحول کو صاف رکھنا فرض ہے, جس طرح قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح کسی کی دل آزاری کرنا حرام ہے. تو گویا کہ تمام نیکی کے فریم کو سامنے رکھ کر بندے کو اپنا عمل کرنا چاہیے. اور وہ قربانی کرنے کے بعد وہ گندگی ہے وہاں پڑی تھی, حاجی صاحب نے قربانی کی, شاہ صاحب نے قربانی کی, او جناب وہ پڑا ہوا سب وہاں پر قربانی ہو گئی. کس کے لیے ہو گئی؟ گوشت کھانے کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے نمود کے لیے؟ نہیں, اللہ کے لیے. اگر یہ اللہ کے لیے ہوتی تو پھر وہ پورے دائرے کے اندر آتی کہ جس سے معاشرے کے اندر جو نیکی کا ہر حق ہے اس کو مکمل طور پر شامل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دی جاتی. تو یہ قربانی کے جو دن آ رہے ہیں مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. راستے بند کر دیتے ہیں, کوئی گزر نہیں سکتا, گاڑیاں نہیں گزر سکتی, کوئی اگر زور بھی لگایا تو اس کو بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ خیمہ ہمیں لگایا. اب جانور کا سائز کتنا ہوتا ہے اور وہ خیمہ کہاں تک لگا دیا جاتا ہے. کوئی میدان لے لیں, کوئی گراؤنڈ لے لیں, کوئی ایسی جگہ لے لیں جو متبادل بنے جی, لیکن لوگوں کی جو اصل اشارہ ہو اس کے اوپر جناب جو ہے کہ وہ دکانیں لگا دینا. مانا کہ حکومت کا سارا نظام ہی کلپس کر گیا ہے, ہم تو اس گندی بات کی طرف جاتے نہیں نہ گندی فکر کی طرف جاتے, لیکن ہم اپنے آپ کو جو مسلمان ہیں جس کا جواب ہم نے نیکی کے طور پر قبر و حشر میں پانا ہے اور اس کی برائی کی طرف جانا ہے, تو ہم حکومت کو چھوڑیں آپ, وہ اپنا جواب دے گی قبر کے اندر. کلکم راعن و کلکم مسئول رعیتی, بندہ جو اس کے ماتحت ہے ایک ایک بندے کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو اربوں روپے ہضم کر جاتے ہیں یہ اتنی جلدی سے نہیں ہوگا. اور لوگوں کے مال پر گنبد بنا دینا, کہنا یہ شہید ہے فلاں ہے, میں نے کہا یہ تو اللہ جانتا کون شہید ہے اور کون کیا ہے, تو یہ تو حساب دینا پڑے گا ہر ایک کا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, رائی کے دانے کے برابر بھی شر ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا. ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے, اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے مضمون کو پھیلا رہے ہیں اور ہم سب اس کے اندر شامل ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, تبدیلی کی نیت سے میں اور آپ اس کو سمجھے. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو متانت کے ساتھ آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. آہستگی کے ساتھ چلنے سے مراد کہ ان کے چلنا کسی کو ضرر نہیں دیتا, بلکہ ان کا چلنا روڈ پر بھی معاشرے کی اصلاح کرتا ہے کہ ہاں جو بندہ غلط کام پر وہ کہے کہ نہیں یار یہ ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ایسا بننا چاہیے. ان کا چلنا بھی لوگوں کے لیے تبلیغ کا باعث بنتا ہے, آہستگی کے ساتھ لوگوں کے لیے ضرر کا باعث نہیں بنتا. مہنگی گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں یا جیسی گاڑیوں میں بھی سفر کرتے ہیں, وہاں کھایا باہر پھینک دیا, تو یہ مومن کی علامت ہے. ٹھیلے ٹھیے ہم لگائے ہوتے ہیں, بعد میں ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں دم کریں, پانی پر تعویذ دیں, کاروبار بڑھ جائے. میں نے کہا سب سے بڑا تعویذ یہ کہ جو پھینک دیا گیا نا رستے پر اس کو اٹھا کر گاربیج باکس میں ڈال دو, یہ تعویذ سے زیادہ فائدہ اللہ آپ کو دے دے گا. ساری سڑک کو آپ نے خراب کر دی ہے, لوگوں کا گزرنا خراب کر دیا, پورا معاشرہ ہی کلپس کر گیا ہے. لیکن ہمیں اپنی قبر اور حشر کو دیکھ کر اللہ کی رضا کے لیے خود کو تنہا تنہا اٹھانا پڑے گا. برکت اس میں نہیں کہ سارا سارا روڈ سارا سڑک آپ نے خراب کر دیا، پھر ایک تعویذ لا کر لگا دیا، واللہ خیر الرازقین، یقیناً واللہ خیر الرازقین، لیکن اللہ کی رضا اس معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب ہماری کسی نیکی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ گیا. تو لہٰذا یہ چیزیں تنقید کے لیے نہیں ہے، اصلاح کی ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے، اور جمعے کا دن کسی ایک بندے پر تنقید یا ایک کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، سب پر تنقید کے لیے ہوتا ہے اور سب پر اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اور یہ تنقید جلانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ تنقید دل آزاری کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ نقد برائے تعمیر ہوتی ہے کہ جب تک زخم کو چھیڑا نہ جائے گا تو اس کو سدھارا کیسا جائے گا. تو یہ صرف یاد دہانی کر کے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے، غلطی کو دوبارہ دہرانا نہیں، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے ختم کر کے نیکی کے سفر میں پھر آگے بڑھ جانا ہے. فرماوا عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا، کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. فرماوا اذا خاتم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل ظالم بڑبڑ کرنے والا ایسی ان سے الجھ جائے تو وہ اتنے بردبار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم میں جا رہا ہوں، وہ اسے دور ہونے کے لیے صرف سلام کر کے دعا دے کر رخصت، ٹھیک ہے اللہ رب العالمین آپ پر فضل فرمائے، اس سے الجھتے نہیں، اس ترکی بترکی اس کے پیچھے نہیں لگ جاتے. اگر اس نے بدتمیزی کی تو اس نے اس کے آگے گریبان پکڑ لیا. فرمایا نہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. فرمایا کہ وَإِذَا خَاتَمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل اگر ان سے مسئلے پر الجھ جائے تو وہ ان سے الجھ کر معاشرے میں اور بربادی کی بجائے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اس کی بھی قدر کے لیے اس کو بھی ذلیل نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اگر ایسا کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، لیکن دین تو یہ کہتا ہے. وہ آگے چلے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے میں بھی کوئی ان سے الجھ جائے تو ایک نصیحت کی بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. فرما والذین یبتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی مثال یہ ہے کہ رات ان کی اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، یہ اہل ایمان کے علاوہ عباد الرحمن. آگے فرما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ کاروبار مانگتے ہیں، بچوں کے لیے صحت مانگتے ہیں، اپنی ترقی مانگتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے، ان عذاب کان غراما، کہ بے شک دوزخ کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا ہے. وہ اللہ کے عذاب کو بھولتے نہیں، اپنے آپ کو پارسا بھی نہیں سمجھتے کہ تکبر بھی اس میں آ جائے. وہ کہتے ہیں اللہ مستغنی ہے، کسی کی نیکی کی پرواہ نہ کرے اور گردن سے پکڑ رہے تو وہ نیکیوں پر مس بھی نہیں ہوتے کہ میں تو جمعہ پڑھانے آیا ہوں، عطر لگا کر آیا ہوں، نماز اچھی بات ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو قبول نہ کرے یا کرے، تو وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ ابھی تو میں نے صحیح جواب لکھ دیا ہے، اب ممتحن کو پتا ہے کہ اس میری رائٹنگ پر کتنا نمبر ملے گا، اور جواب میں کتنے انداز اچھے انداز میں ایکسپلین کر سکا کیا ملے گا. تو فرمایا کہ وہ اپنی نیکیوں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی خیر کا کام ہوا تو یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، اور اگر شر کا ہوا تو وہ میرے نفس اور میری خرابی سے تھا، اور یا اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا ہے. فرما انہا ساعت مستقر رہوں و مقامہ، کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے. آگے فرما والذین، یہ ایمان والوں کی دوسری چوتھی علامت، فرمایا والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے. فضول خرچی سے مراد یہ کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ دنیاوی ضرورت تھی نہ آخرت کی ضرورت تھی، بس اس کو خرچ کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ولیمہ سنت ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا بات ختم ہو گئی، تو وہ مہندی بھی ہو رہی ہے تو فلاں بھی ہو رہا ہے، اس میں لاکھوں روپے جناب جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ غلط عادت ہے. کہتے ہیں لوگ برا مانیں گے، میں نے کہا ہم نے لوگوں کے راستے پر چلنا ہے یا اللہ کے راستے پر چلنا ہے، ہم لوگوں کو اویئر کریں اور بتائیں یہ پیسہ اور کوئی اچھے کام کے اندر لگا دیا جائے. ضروری نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہو تو میں اپنے گھر کے 12-15 فنکشن کروں اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ فنکشن ہو جائے اور معاشرے کے لیے خرابی کا ذریعہ ہو جائے. خرابی اس انداز میں کہ غریب کے لوگ بھی، غریب کی بیٹی کی اگر شادی ہو تو لوگ اس کو بھی تانا دے، یا وہ خود اتنا خوش فہمی میں آ جائے، لوگوں کے مال ہتیا جائے، پیسے ہتیا جائے، کاروبار سے لوگوں کے پیسے چوری کریں اور اپنے گھر میں شادی کر رہا ہوں اس لیے کہ فلاں کی شادی ہوئی، تو ایک تو اخلاقاً بربادی اس کے اندر آتی ہے. اور مومن وہ ہے جس کے رویے سے معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ ملتا ہے. تو اسراف اس کام کو کہتے ہیں، بیجا خرچ اس کو کہتے ہیں، وہی لغو چیز جو پہلے بیان ہوا کہ جس سے نہ کوئی دنیا بھی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بس اپنی آنا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا تھا وہ. ہاں جو چیز ولیمہ سنت ہے. مہر کی رقم ہمارے وہاں پتا کتنی ہوتی ہے؟ 10,500. سبحان اللہ، 10,500 کی ایک بکری نہیں آتی، لیکن ہماری مسجد میں جب ہم نکاح پڑھائیں گے نا 10,500. پھر بڑے جبر سے کہتے ہیں شاہ صاحب 500 روپے نقد ہے، اچھا، اور 10,000 اندر طلب ہے. میں نے کہا سبحان اللہ کیا مہر کی رقم ہے. اور مائیوں کے اندر لاکھوں روپے کے ہال لیے جاتے ہیں خرچ، وہ فضول اور گناہ کے کام میں لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں. اور مہر شریعت کا مطالبہ ہے. لڑکی والے مال کے بھوکے نہیں ہوتے نہ لڑکے والے ہوتے، لیکن اللہ نے مہر کی رقم کو لڑکی کا حق قرار دیا ہے. اس میں 10,500 روپے ادھر دیتے ہوئے جان جاتی ہے. 10,500 روپے، وہ جو ڈول بار بجا رہا ہوتا ہے اس کے جیب میں 50,000 روپے ڈال دیے جاتے ہیں، لاکھ روپے سے لٹھا لیے جاتے ہیں. تو ہم ریاکاری میں مبتلا ہیں. ہم کس رب کے ماننے والے ہیں؟ کیونکہ رب سے ماننے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس خواہش کی پیروی کرتا ہے وہی اسی کا رب ہوتا ہے. اگر واقعی میں ہم رب حقیقی کے ماننے والے ہیں تو جو اس کے احکام ہیں، جو اس کا مطالبہ ہے، اس کو سب سے آگے رکھیں. ابھی بھی دیکھیں شاید کوئی دوست ناراض ہو رہے ہوں گے، میں نے کہا اس لیے میں جمعے بولتا ہوں. اب یہ رسم چھوڑو بھائی 10,500، آگے بڑھو. کچھ کوئی ایسی رقم ہو کہ جو بچی کے ہاتھ میں آئے تو وہ کچھ کام بھی کر سکے. لڑکا 500 روپے بیگم کو دے تو یہ اس کے منہ سے اچھا لگتا ہے. لاکھوں روپے کی گاڑی میں بٹھا کر لایا گیا، 12-13 فنکشن کیے گئے اور مہر 10,500 روپے، اور اس میں بھی ایک چودراہٹ ہوتی، 500 روپے نقد ہے. اچھا شاہ صاحب یہ لکھیں یہ نقد ہے، اور 10,000 اندر طلب ہے جب بچی مانگے گی. میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس بیچارے کو کوئی کوہ کاف پر جا کر محنت کرنی پڑے گی جب جا کر یہ 10,000 روپے جمع کرے گا. تو یہ شریعت کا خود مذاق، اس میں اتنی بے رونقی ہے. کیونکہ شریعت نے جب کہہ دیا کہ عورت سونے کا پہاڑ تک مطالبہ کر سکتی ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر مہر کی رقم کو بڑھوتی کے ساتھ رکھا ہے تو اصل برکت اسی میں ہے، مایوں میں نہیں ہے. اصل برکت اسی میں ہے، وہ جناب مہندی میں نہیں ہے. جو لاکھوں روپے مہندی کے اندر فضول گانے بجانے، حرام کاموں کے اندر جو لغو کام ہے، گانے بج رہے ہیں جناب. نکاح جب تک ہو رہا ہے تو گانے بند کر دیے گئے، نکاح ختم ہو گیا تو پھر گانے جاری ہو گئے. یعنی ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کس معاشرے، یعنی اپنے اندر کیا ہم نے ماحول لگایا ہوا، یہ کس قدر عمل کی مخالفت ہے اور منافقت ہے. تو اس تمام چیزوں کو غور کرنا چاہیے. اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اپنے مال میں اسراف نہیں کرتے. مہر کی رقم 54 ہو اور دیگر فضول میں لاکھوں روپے خرچ ہو تو یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی میں شادی خانہ آبادی بنے اور بربادی اور فساد اور بد اخلاقی سے بچیں، تو پھر جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ رکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مال کی کمی بظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیں حضور میں مہر کیسے رکھیں، اپنی بیٹیوں کے مہر کیسے رکھیں، اپنے ازواج کے مہر کیسے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے مہر کا مطالبہ کیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا اس مہر سے مراد پیسہ نہیں، اس میں رب کی کیا حکمت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے، تو کم سے کم کوئی ایک ایسا سترا طریقہ ہو جو اعلانیہ طور پر بولنے بھی اچھا لگے، وہ خاتون قبول کرے بھی تو اچھا لگے، اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی طریقہ کار بنے. تو فرمایا کہ والذین اذا، اور جو برادری کے لوگ ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ اب تحریک چلائیں اور کہیں 10,500 روپے کو چھوڑ دیں آپ، 10,500 روپے کو آپ چھوڑ دیں آپ، کچھ آگے ہمت کریں اور بڑھیں. تو فضول خرچیاں یہ ختم کرنی چاہیے. لغو کاموں کے اندر مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے بھاگتا ہے. شادی بیاہ کے اندر ہمارے اندر کئی لغو چیزیں آ گئی ہیں، اور لغو چیزوں کے اندر ایک ہی ہے کہ ہمارے وہاں پارٹیشن ختم ہو گیا اور مخلوط سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی جب تک ہم پارٹیشن کو ختم کر کے عورت اور مرد کا ایک مخلوط معاذ اللہ اجتماع نہ کریں کہ جس میں وہ خاتون یہاں بیٹھی ہو اور مرد یہاں بیٹھا ہو، یا نہ بیٹھا ہو تو دونوں ایک دوسرے کو، جب تک نہیں پتا چلتا کہ ہم مالدار ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ہم سوسائٹی میں ایک بڑے عزت والے ہیں. تو ہم سوسائٹی میں عزت والے کب بنیں گے؟ کہ جب ہال کے اندر گانے بج رہے ہوں معاذ اللہ، اور پارٹیشن کا اہتمام ہو، اور مرد بھی اسٹیج پر موجود ہو، عورتیں بھی اسٹیج پر موجود ہوں، اور مخلوط انداز میں جناب فوٹو سیکشن ہو رہا ہو، اس سے پتا چلے گا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی تہذیب ہے. یہ بربادی ہے میرے دوستو، یہ باعث لعنت ہے، یہ افتراق انتشار بے برکتی کی دلیل ہے. اپنی کمر کسی اور معاشرے کے اندر سے اس گندگی کو دور کیجئے جو ہمارے رب کو پسند نہیں، ہمارے دین کو پسند نہیں. کیونکہ ہم اپنے رویے سے مسلمان بنیں گے، پہچانے جائیں گے. رب کی یاد دل میں ہے، توحید دل میں ہے، ہم اللہ کے ماننے والے مومن ہیں، یہ بات تو دل کی ہے، لیکن اگر ایک مومن شراب خانے کے اندر بیٹھا ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ مسلمان ہے؟ اور ایک بندہ اگر مسجد کے اندر بیٹھا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے یہ غیر مسلم ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن بتائے گا کہ ہمارے دل میں کون ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے. وہ ہمارا رہن سہن بتائے گا، وہ ہمارا رہن سہن بتائے گا. ہماری شادی بیاہ کی رسم سے کہیں لگتا ہے یہ مسلمان ہے؟ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ عادت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم نکاح مسجدوں میں کرتے ہیں. ہالوں کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں خرافات، وہ ویڈیوز بنا کر اگر ہمیں دکھا دی جائے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کو اپنے اخلاق اور رویے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عمل و کردار کے ذریعے. ایک میں اور بات یہاں پر اپنے اور معاشرے کی اصلاح کرنا چاہوں گا، مسجد کے اندر یا باقاعدہ کہیں پر اللہ کی حمد اور نعت کی محفل کی جائے تو بڑے ادب سے ہم بیٹھتے ہیں اور ہمارے دل پر یہ غلبہ ہوتا ہے کہ حمد باری تعالیٰ ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اچھی بات ہے، نعت شریف. لیکن یہی شادی بیاہ کے اندر ایک اچھی عادت شروع ہو گئی ہے نعت خوانی کی، کیونکہ اس سے خیر پھیلتا ہے، عشق رسول پھیلتا ہے، دل سے محبت پھیلتی ہے. لیکن پھر بھی ہم تبدیل نہیں ہوئے. وہی بندہ میں اور آپ عام محفل نعت اور حمد اور قرات میں اگر بیٹھے، وہ ہم اپنی ویڈیو خود دیکھ لیں، اور خود اگر ہم لڑکے والے ہوں اور لڑکی والی نعت خوانی رکھی ہے تو ہمارے بیٹھنے کا انداز آپ دیکھ لیں. ہم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، تو ہم نے کہا کلام تو وہی پڑھا جا رہا ہے، قرآن تو وہی پڑھا جا رہا ہے، نعت وہی پڑھی جا رہی ہے، کس خوش فہمی اور دھوکے اور ریاکاری کے اندر ہے؟ ہمارا عام محفلوں میں بیٹھنے کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور شادی بیاہ کے اندر نعت خوانی رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ دوست بلاتے ہیں، ہم عام سے لوگ ہیں، جانا پڑتا ہے، اسٹیج پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو وہی ہمارا دوست جو زمین پر بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اس دن وہ کرسی پر بیٹھنے کو پسند کرے گا. ٹھیک ہے، چلو اگر ضرورت ہے، پاؤں میں درد ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بیٹھ جائیں، لیکن وہ بیٹھے گا کرسی پر. کرسی میں عام محفلوں میں بھی ہم بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کرسی پر بیٹھے گا بھی تو بتائے گا کہ آج کوئی اور دن، وہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھے گا. تو ہم نے کہا قرآن تو وہی پڑھا جا رہا ہے جو مسجد میں بھی پڑھا گیا تھا، اس وقت تو آپ ایسے نہیں بیٹھے تھے، وہی حمد باری تعالیٰ ہے. تو یہ کیا دھوکا ہے اپنے آپ سے، یہ کیا ریاکاری. وہی رب کا ذکر یہاں ہو رہا تھا، یہ وہاں ہو رہا تھا. وہاں رب یاد تھا اس لیے انکساری تھی، یہاں رب یاد نہیں، میں، میری برادری، میرا نام، میرے رشتہ دار. تو اچھا کپڑا پہنا، کرسی پر بیٹھا، بری بات نہیں، لیکن وہ رویہ لے کر آئے جو اللہ کے کلام کی وجہ سے آپ پر اس محفل میں طاری تھا، وہ آج کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا اور بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. یہ چیزیں میں نے اور آپ نے ختم کرنی ہے انشاءاللہ. ہاں، اور میں اور آپ سب اس معاشرے میں شامل ہیں، ہم اس کو تنقید کا شکار نہ کریں اور اس کا کوئی غلط مفہوم نہ لے، کسی کی دل آزاری نہیں کی جا رہی، ہم ایک بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں، قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ایک ایک دن ہمارا گزر رہا ہے. ہمیں، مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہم مسجدوں تک مسلمان ہیں. باہر رویوں سے تو کوئی اگر عام آدمی اگر دیکھے اور اس کو کہا یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ مسلمان لگتا ہے؟ تو جب ہمارا عمل ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں، تو ہمارا خاتمہ، کبھی غور کیا ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ہماری قبر کے مرحلے کیسے ہوں گے؟ ہماری نیکیاں کتنی خوبی کی طرف ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جب زمین پر چلتا ہے تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور ہم یہی بڑے بڑے کوڑا کرکٹ اور گاربیج باکس روڈ پر پھینک رہے ہوتے ہیں، کتنے مخالفت، اور بلڈنگ کے اوپر سے پھینکتے ہیں. 3 کروڑ کا فلیٹ ہے، 4 کروڑ کا فلیٹ ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ برکت دے، نیچے تھوڑی سی سیوریج لائن کھل گئی، خود وہ پاؤں اٹھا اٹھا کے چل رہا ہوگا اور خوش جگہ دیکھ رہا ہوگا جہاں گاڑی میں پارک کر دوں، لیکن جو لاکھوں روپے وہ دیگر کاموں میں بہا رہا ہے. تو ایسی اللہ کی رضا کے لیے جو مجھ سے تعویذ لینے آیا، تو سب سے بڑا تعویذ یہ تھا کہ 500 روپے دے کے سویپر سے وہ راستہ صاف کرا دیتا تو شاید وہ تعویذ میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی جتنا اللہ اس میں اس کے لیے کمال عطا فرماتا. تو اس جھوٹی رسموں سے نکلیں میں اور آپ، اور کچھ اپنے کردار کے ذریعے ہم اس معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. میرے اہل ایمان بندوں میں جہاں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نمازوں میں، راتوں میں، وہ عبادت میں رہتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ نہیں، آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ، کہ رات بس گھر جائیں اور مصلی ڈال کر بیٹھ جائیں؟ فرمایا نہیں، میں اگر میں اس بات کو سمجھا نہیں پایا تو یہ میرا قصور ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا حضور وہ فلاں جو ہے نا وہ بالکل فارغ ہے. تو آپ نے فرمایا مومن بھی کبھی فارغ ہوتا ہے؟ جمعے کی صفوں کے اندر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے, اس پر ہم خطاب کر چکے ہیں. سرکار نے اس بندے کو مسجد سے نکال دیا تھا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے. تو حضرت عمر سے وہ کہنے لگا کہ حضور و فلاں آدمی بالکل فارغ ہے. آپ نے فرمایا مومن کبھی فارغ ہوتا ہے؟ تو کیا مطلب کہ وہ صبح شام کام کرتا رہے؟ مطلب مراد یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں جائے تو آرام سے رب نے منع نہیں کیا, بیوی بچوں سے پیار و محبت سے رب نے منع نہیں کیا, بلکہ وہ تو حکم دیتا ہے. لیکن مومن فارغ نہ ہونے سے مراد یہ کہ بزا, ایک تو ہم مصلی پر نظر آتے ہیں, صرف عبادت مصلی پر کھڑے ہونے کا نام نہیں, فرض نمازوں کے بعد بندہ اپنے ذہن میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا رہے میرے رب کو یہ پسند ہے, میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے, میرا رب اس سے راضی ہوگا, میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. وہ بیوی سے بھی مل رہا ہے یا بچوں سے مل رہا ہے یا گھر میں بچوں کے لیے شام کے وقت آتے ہوئے فروٹ سلا رہا ہے یا بچوں کی دل لگی کی بات کر رہا ہے یا بچوں کو کہیں سیر کے لیے لے جا رہا ہے, تو وہ دماغ میں سوچ رہا ہے میرے رب نے اس کا حکم دیا ہے, یہ خوش ہوں گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا. تو مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. اس بات کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ مومن پھر یہ ہمیشہ ذہن میں رکھتا اور دعا کرتا یا اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا, اور تیرا عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, اور جب وہ لوگ یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فرمایا تو لم یسرفوا, تو وہ فضول خرچ نہیں کرتے, ولم یقتروا, اور نہ وہ بخل کرتے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں, رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے, پڑوس پر خرچ کرنا ہے, دینی کام میں خرچ کرنا ہے, بیوی پر خرچ کرنا ہے, بچوں پر خرچ کرنا ہے, جو ان کی بنیادی تقاضے ہیں اس پر وہ خرچ کرتے ہیں. بخل اور کنجوسی نہیں کرتے, یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں, اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو وہ روک کر رکھتے ہیں کہ یہ تو نعمت کا کفران ہے. اس مال کے حقدار صرف یہی لوگ نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں, تو اس مال کو وہ اسراف میں ضائع نہیں کرتے. وقار, اللہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی, وکان بین ذلک قواما, وہ فضول خرچی اور بخل کے درمیان میانہ روی سے رہتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر, وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ کسی کی جان نہیں لیتے کہ ڈنڈا اٹھایا کسی کو سر پہ مار دیا, پسٹل اٹھائی کسی کو گولی مار دی. فرمایا نہیں, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے. فرمایا الا بالحق, ہاں مگر جب اللہ رب العالمین جس کی جان لینے کا حکم دے تو وہ اجازت پھر حکمران کو ہے, لیکن چور حکمران کو نہیں جو ڈالر کے چکر میں گستاخان رسول کو چھوڑ دے. ان کی قبریں جہنم بنے گی. ان کی مذمت کرنا ہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے. جو نے آسیہ ملعونہ کو چھوڑا, خدا کی لعنت ان پر ہو, جس نے گندی گالیاں رسول اللہ کو, جو اس میں شریک تھا خدا اسے اس کو غرق کرے, اس کو برباد کرے. ہم تو چاہتے یہ تھے کہ دلائل سنے جائیں اور عدلیہ سے عدل سے کام کیا جائے. جس نے جھوٹی گواہی دی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلتا کہ عدالت میں کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے, حضرت عمر اس کو 40 کوڑے لگاتے, اس کا منہ کالا کرتے اور گلیوں میں اس کو گھماتے تھے. لیکن جو جھوٹے گواہ ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے کہ کس طرح کسی عورت پر یا کسی مرد پر تم نے گستاخ رسول ہونے کا الزام لگا دیا. اگر کوئی جھوٹی گواہی دے تو عبرتناک اس کو سزا دی جائے کہ اتنا بڑا اقدام تم نے کر لیا کسی کے لیے کہ کسی کو تم نے گستاخ رسول کہہ دیا, گستاخ صحابہ کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, اتنا بڑا الزام کیسے لگایا. اور اگر وہ گواہی جھوٹی ہو تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے, لیکن جج صاحب اگر وہ سچی ہو تو کچھ اس کا تقاضا عدل کا کیا جائے اور ان گواہوں کو سنا جائے. تو فرمایا کہ اللہ مومن بندے کسی کو قتل نہیں کرتے مگر جب اللہ رب العالمین جل والا اس کو حق جس کو دیتا ہے پھر سزا کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقا افاما, اور جو ایسے کام کرے وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا, قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس کی ذلت ہمیشہ اس کے پاس رہے گی. الا من تابا, مگر جو ہے اپنے گناہ سے معافی مانگے. وہ آمنا, اور رجوع کر کے اللہ پر ایمان لائے. وہ عاملہ صالحہ, اس گناہ کے کام کے فوراً بعد توبہ کرنے کے بعد اس کے کفارے کے لیے پھر ایک بڑا خوبصورت اور اچھا کام کر دے. فرما فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنہ، تو اللہ ایسا کریم ہے کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین ان عادتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت نمبر 63 پڑھی ہے، گھر میں جانے کے بعد شام کو اگر مجھے اور آپ کو موقع ملے، بلکہ ہم موقع نکالیں اور اس وقت ہم سورہ فرقان کو پڑھیں اور سورہ المومنون کی ابتدائی آیات ہم پڑھیں. اللہ رب العالمین جل والا یہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری جملہ میں عرض کروں گا کہ کل ایک صاحبان طریقت میں بڑی معتبر شخصیت سید السادات فخر السادات سید دولت حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. آج یہ پورا جمعہ کا اجتماع ان کے لیے تعزیت کرتا ہے، اور جمعہ کے بعد انشاءاللہ فاتحہ کا انتظام بھی کیا جائے گا. اور ہمارے بہت محبوب نمازی تھے، آج ان کا نماز جنازہ ہے. اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے. ہمارے دوست جناب داؤد رضا کے والد صاحب بہت مشفق، علماء سے، سادات سے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والے، اللہ رب العالمین نے جمعہ کی برکات انہیں عطا فرمائے. اور نیک لوگ جاتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے راستے کی پیروی کر کے ہمیں اخلاق اور زبان کے ساتھ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عہد کیجئے انشاءاللہ ہم اپنے رویوں کو اسلامی بنائیں گے. قربانی کے دن آ رہے ہیں، جانور بھی اچھا لیں گے، گلیوں کی صفائی بھی رکھیں گے، کسی کی دل آزاری کا ہم سبب نہیں بنیں گے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.